السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
وزیراعظم کی ہدایت پر انتخابی اصلاحات کے عمل کو جلد مکمل کر لیا جائے گا، معاون خصوصی عرفان صدیقی کی بی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پنجاب میں دہشت گردانہ حملہ، 3 پولیس افسران سمیت 6 افراد ہلاک، 11 گھنٹے کی مٹھ بھیڑ میں حملہور بھی مار دیے گئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما ایتھوپیا کے دارالحکومت پہنچے ہیں جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایتھوپیا کے درمیان بہت سے امور پر اہم مضبوط ساجیداری ہے، لیکن اس کی حکومت پر انہوں نے زور دیا کہ وہ صحافیوں اور اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ آزادی سے کام کرنے کی اجازت دیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے ضلع گرداسپور میں پیر کی صبح چند دہشت گردوں نے حملے کر کے متعدد افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں پولیس کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ حملے کئی مقامات پر کیے گئے۔ نئی دہلی سے سب تفصیلات بتاتے ہیں سہیل انجم اپنی اس رپورٹ میں۔
بھارتی پنجاب کے گرداسپور ضلع میں پیر کی صبح کو ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے میں 3 پولیس افسران سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ 11 گھنٹے تک چلی مٹھ بھیڑ میں حملہ آوروں کو، جو کہ 3 تھے، ہلاک کر دیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق حملہ آور فوج کی وردی میں تھے۔ ہلاک شدگان میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈیٹیکٹیو بلجیت سنگھ بھی شامل ہیں، جو کہ دہشت گردوں کے خلاف چل رہے آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ 3 پولیس جوانوں سمیت 7 افراد کو، جنہیں گولیاں لگی ہیں، ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ شروع میں حملہ آوروں کی تعداد 5 بتائی جا رہی تھی، لیکن بعد کو ان کی تعداد 3 ثابت ہوئی۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ صبح 5 بجے ہوا۔ حملہ آوروں نے سب سے پہلے سڑک کے کنارے ایک ڈھابے پر حملہ کیا اور ایک شخص کو ہلاک کر کے اس کی ماروتی کار لے کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے جموں جانے والی ایک بس پر بھی فائرنگ کی، جس میں 4 مسافر زخمی ہوئے۔ اس کے بعد وہ دینا نگر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھے اور فائرنگ کرتے ہوئے اس کی عمارت میں گھس گئے، جہاں سے مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ اس سے قبل حملہ آوروں نے تھانے سے متصل ایک اسپتال پر بھی حملہ کیا، جس میں ایک عورت سمیت 3 سویلین ہلاک ہو گئے۔ فوری طور پر پٹھان کوٹ سے فوج بلائی گئی اور پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس علاقے میں، جو کہ بھارت پاک سرحد کے قریب ہے، سریع الحرکت فورس، بم اسکواڈ اور بڑی تعداد میں پولیس جوان تعینات کر دیے گئے۔ اس آپریشن میں فوج کے 2 ہیلی کاپٹر بھی لگائے گئے۔ ابتدائی رپورٹوں میں حملہ آوروں میں کسی خاتون حملہ آور کی بھی بات کہی گئی تھی، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امرتسر پٹھانکوٹ ریلوے لائن پر 5 زندہ بم بھی برامد ہوئے۔ اس روٹ کو ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل سے بات کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ بادل نے ایک بیان میں اس حملے کے لیے بالواسطہ طور پر مرکز کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ دہشت گردی صرف پنجاب کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پہلے سے حملے کی خفیہ اطلاعات تھیں تو سرحد کو سیل کیوں نہیں کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی بات کی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے اور یہ کہ اس میں کوئی بھارتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں ایک جونیئر وزیر جیتندر سنگھ نے کہا کہ اس حملے میں بقول ان کے پاکستان کے ملوث ہونے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل بھی اس علاقے میں در اندازی کی رپورٹیں ملتی رہی ہیں۔ ان کا پارلیمانی حلقہ جموں ہے، جو کہ گرداسپور سے متصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی میٹنگ کر رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن قومی وقار کی قیمت پر نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ کانگریس کے ارکان نے حملے کے لیے مودی حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ حکومت سخت کارروائی کیوں نہیں کرتی۔ یاد رہے کہ چند ہفتے قبل ہی دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف نے روس کے شہر اوفا میں ملاقات کی تھی اور باہمی رشتوں میں بہتری پر زور دیا تھا۔ جب بھی بھارت میں کوئی دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے تو بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی بات کرتا ہے۔ پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردی کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ उसका ये भी कहना है कि वो भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों में यकीन रखता है और ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान की दफ्तरी खारजा ने अपने एक बयान में भारत में दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत की है। भारत में कहा गया है कि अहम गुरदासपुर भारत में किए जाने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें मुतादित कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान हर नौयत की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और भारत की हुकूमत और आवाम के साथ दिली अफसोस का इजहार करता है। इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट के साथ नासिर महमूद।
पाकिस्तान ने पीर को भारतीय शहर गुरदासपुर में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए इसमें हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तानी सरहद के करीब वाक़ जिला गुरदासपुर में मुश्तबा दहशतगर्दों ने एक बस अड्डे पर हमले के बाद पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था, जहां उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प भी हुई। वाक़े में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए। दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम सूरतों में शदीद मजम्मत करता है और भारत में दहशतगर्द वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों के खानदानों और हुकूमत से हमदर्दी और अफसोस का इजहार करता है। भारत अपने यहाँ होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों का इल्ज़ाम अक्सर पाकिस्तान में मौजूद कलदम तंजीमों के अलावा बाज़ रियासती इदारों पर भी आयद करता आया है और पीर को भी एक हुकूमती ओहदेदार का कहना था कि इस ताज़ा वाक़े में भी बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के बयान में इस बारे में कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया। नवंबर 2008 को मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान में मौजूद कलदम तंजीम लश्करे तैयबा पर आयद किया गया था, जबकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस हमले के मुबैना मंसूबा साज ज़कीउर रहमान लखवी समेत 6 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर रखी है। लखवी इन दिनों जमानत पर रिहा है और भारत इस बारे में अपने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है कि वो मुंबई हमलों में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने में गैर संजीदा है। तहम इस्लामाबाद का मौकफ है कि लखवी पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा रहा है और इस मामले में ताखीर भारत की तरफ से शवाहिद और दरकार कानूनी दस्तावेजात की अदम फराहमी के बायस हो रही है। दहशतगर्दी का ये ताज़ा वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब दोनों हमसाया एटमी क़ुव्वतों के माबैन मुतनाज़े इलाके कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात के बायस ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा हैं। दोनों मुल्क फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते हैं। पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के दरमियान रवाहमा रूस के शहर ओफा में मुलाकात हुई थी, जिसमें सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों में दोनों जानिब कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के बालाई और जनूबी इलाकों में सैलाबी रैली ने मजीद 37 अफराद को लुकमय अजल बना दिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 67 तक पहुंच गई है, जबकि हुकाम ने आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों और नदी नालों में तोगयानी का इंतबाह जारी किया है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे NDMA के तर्जुमान अहमद कमाल ने पीर को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ज्यादातर हलाकतें सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल जिला चित्राल में हुई। मानसून की बारिशों के बायस गुज़श्ता सालों की तरह इस बार भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के जनूबी अजला में कम अज़ कम 5 लाख अफराद अब तक सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी जिले चित्राल में हुई और इसके मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 3 लाख लोग मुतासिर हुए, जबकि बड़े पैमाने पर मुवासलात के निजाम को नुकसान पहुंचा और कई सड़कों और पुलों के पानी में बह जाने से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई हैं। अहमद कमाल ने बताया कि दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और आइंदा 1-2 रोज के दौरान यहां पानी का अखराज 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र आस पास के नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। अहमद कमाल ने कहा कि अब मानसून की बारिशों का रुख मुल्क के वस्ती इलाकों की तरफ है, जिसकी वजह से आइंदा चंद रोज में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके मुतासर हो सकते हैं।
इस वक्त ये है कि मानसून ज्यादातर कंट्री के जो हमारे दरमियानी इलाके हैं या लोअर पंजाब सिंध का इलाका और ईस्ट वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान का इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ पे तकरीबन 28-30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन चारों तीनों सूबों में, जो कि ज्यादा कह लीजिए कि इम्पैक्ट में आ सकते हैं मीडियम टू हैवी रेन के, और उसके बाद लोकलाइज फ्लडिंग के, जिसमें खास करके ट्रॉरेंशियल फ्लडिंग हो सकती है, छोटे और लोकल नदी नाले उनमें तो गहनी होगी।
ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور اب تک 150,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ احمد کمال نے کہا کہ تمام ضلعی حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے اور متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھیں۔ پاکستان کو گزشتہ 5 سالوں کے دوران غیر معمولی موسمی تغیر کا سامنا رہا ہے، جس سے ملک کے وسیع علاقے غیر معمولی بارشوں اور اچانک سیلاب کی زد میں رہے۔ ان سیلابوں سے بنیادی ڈھانچے اور لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئیں، جس سے کروڑوں افراد کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں شادی کی ایک تقریب میں شریک حریف گروہوں کے درمیان مسلح تصادم میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی افغانستان کے حکام کے مطابق بغلان صوبے میں ایک شادی کی تقریب میں شریک ایک گروپ نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کر دی، جس میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس واقعے میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد شادی کی تقریب میں بطور مہمان شریک تھے، جن کی عمریں 14 اور 60 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ اس لڑائی میں شریک دونوں حریف گروپوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ افغانستان کے قدامت پسند معاشرے میں خاندانی عداوتیں ایک طویل عرصے تک چلتی ہیں، جو اکثر اوقات مسلح تصادم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ صوبائی پولیس کے سربراہ عبدالجبار نے خبر رساں ادارے رائٹر کو بتایا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور پولیس اس میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کرے گی۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایتھوپیا کے درمیان بہت سے امور پر اہم مضبوط ساجھے داری ہے، لیکن اس کی حکومت پر زور دیا کہ وہ صحافیوں اور اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ آزادی سے کام کرنے کی اجازت دیں۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ہائیلے فریام وسالن کے ساتھ پیر کے روز ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں مسٹر اوباما نے ایتھوپیا کے اقتصادی ریکارڈ کی تعریف کی اور توجہ دلائی کہ ملک نے لاکھوں لوگوں کو انتہائی غربت سے نکالا ہے اور صوبائی عسکریت پسند گروپ الشباب سے لڑائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ ان کی وزیر اعظم کے ساتھ انتہائی بے تکلفی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور کہا کہ صحافیوں کے لیے زیادہ آزادی اور اپوزیشن جماعتوں کی آوازیں زیادہ مضبوط ہوں گی۔ مسٹر ہائیلے مریم نے کہا کہ ایتھوپیا پر انسانی حقوق کی صورتحال اور حکومتی نظام کو بہتر کرنے کا عہد کرتا ہے اور جمہوریت کے لیے ہمارا وعدہ حقیقی ہے اور یہ صرف سطحی نہیں ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایتھوپیا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں۔ اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر براک اوباما اور وزیراعظم ہیلی مریم ڈیسالن ادیس ابابا کے صدارتی محل میں آمد کے وقت پرسکون دکھائی دے رہے تھے، تاہم ان کے سامنے ایک اہم ایجنڈا ہے جس پر وہ دن بھر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے، خطے میں ترقی اور جنوبی سوڈان کے نئے ملک کی مشکل سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ایتھیوپیا نے اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ صدر اوباما کینیا اور یوگنڈا کے صدور سے بھی ادیس ابابا میں ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس بات چیت میں سوڈان اور جنوبی سوڈان کے اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے، جہاں ایک نجی ملاقات میں جنوبی سوڈان کے معاملے پر بات کی جائے گی۔ ایتھوپیا کے فارن افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر برہانے گیبری کرسٹوس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ملاقات میں سب سے نمایاں اور اہم دہشت گردی کا معاملہ ہے۔
ایتھوپیا
اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں اور یہ مفادات ہمیشہ ہمیں ایک ساتھ لا کھڑا کرتے ہیں، تاہم آج مفادات پہلے سے زیادہ واضح اور جڑے ہوئے ہیں اور امریکہ اور ایتھوپیا کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، لہٰذا یہ بہت ہی اہم دورہ ہے۔ یہ الفاظ تھے ایتھوپیا کے فارن افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر برہانے گیبری کرسٹوس کے۔ مسٹر اوباما منگل کے روز مشرقی افریقہ کا یہ دورہ سمیٹتے ہوئے واپس وطن لوٹ رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ افریقن یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور یونین کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ افریقی یونین کا ہیڈ کوارٹر ایتھوپیا میں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس سے پہلے صدر براک اوباما نے کینیا کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے نوجوانوں سے بھی خطاب کیا۔ نیروبی میں اتوار کے روز صدر براک اوباما کے خطاب سے متعلق مزید تفصیلات ارو پانڈے کی اس رپورٹ میں۔
I am proud to be the first American president to come to Kenya. And of course, I'm the first Kenyan American to be president of the United States.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں پہلا افریقی امریکی صدر ہوں جس نے کینیا کا دورہ کیا ہے، اور یقیناً میں پہلا کینیائی نژاد امریکی ہوں جو امریکہ کا صدر ہے۔ پرجوش استقبال کے ساتھ کینیائی باپ کے اس بیٹے نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے اس مغربی افریقی ملک کا یہ تاریخی دورہ ختم کر لیا ہے کہ اس ملک کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے، جس سے بدعنوانی، دوست پروری اور قبائلیت کا خاتمہ ہوگا۔ صدر براک اوباما 4,000 طالب علموں سے بھرے ایک سٹیڈیم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ پیش رفت بدعنوانی سے پاک معاشرے، دوسروں کے اختلافی خیالات کا احترام کرنے اور اتحاد پر مبنی ہونی چاہیے۔ ان کے الفاظ ہیں،
I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست جو صرف اور صرف قبائل اور نسل پر مبنی ہو، وہ سیاست ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک ناکامی ہے، خیالات کی ناکامی۔ مسٹر اوباما نے یہ بیانات ایسے میں دیے جب کینیا کے حکام پر الزام لگایا گیا ہے کہ اسلامی دہشت گرد گروپ الشباب کے خلاف جنگ میں مسلمان اقلیت اور نسلی صومالی آبادی کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی لیڈر کا کہنا ہے کہ وہ کینیا ایک دوست کی حیثیت سے آئے تاکہ یہ ملک ایک مضبوط جمہوری حکومت، تمام لوگوں کے لیے مواقع اور قومی شناخت کے ایک احساس پر آگے بڑھ سکے، جو تنازعات کو مسترد کرتا ہے۔
Progress requires that you honestly confront the dark corners of our own past.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تاریخ پہلوؤں کا ایمانداری سے مقابلہ کریں، اپنے شہریوں کے لیے حقوق اور مواقع میں اضافہ کریں، اور اس ملک میں اختلافات اور تنوع کو طاقت کی نظر سے دیکھیں، جیسا کہ ہم امریکہ میں اپنے ملک کے تنوع کو ایک کمزوری کی بجائے طاقت سمجھتے ہیں۔ مسٹر براک اوباما نے اس وقت تالیوں کی مزید گونج سنی جب انہوں نے ملک میں خواتین اور لڑکیوں کو دبانے کے لیے قدیم روایات کے خلاف پرجوش انداز میں بات کی۔
Treating women as second class citizens is a bad tradition. It holds you back.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دینا ایک بری روایت ہے جو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ جنسی تشدد اور گھریلو تشدد کا کوئی جواز نہیں، نوجوان بچیوں کے جنسی اعضاء کو قطع کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ایک مہذب معاشرے میں بچوں کی جلد یا زبردستی کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ روایات صدیوں پرانی ہیں اور 21ویں صدی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ان الفاظ اور صدر کی اس بات پر کہ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے، ڈے سٹار یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایمی گاچینی کہتی ہیں،
When we feel amazing because that is, as a woman, that is what I want to hear, because one day maybe I want to be in politics.
صدر کی ان باتوں سے میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ ایک خاتون کی حیثیت سے میں یہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں سیاست میں آنے کا ارادہ کروں، اور افریقہ میں قوانین اور رسم و رواج کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 21 سالہ گریس کریو نے مسٹر اوباما کے خطاب کو ناقابل یقین اور باعث تحریک قرار دیا۔ ہم لوگ بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں جنہوں نے ہمیں تحریک دی ہے۔ کینیائی نژاد والد کے بیٹے جو امید کے پیغام کے ساتھ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، کینیا کے آئندہ نسل کے لیے بھی یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وسیع پیمانے پر جاری انسانی اسمگلنگ نے عالمی معیشت کے نئے دریچے ضرور کھولے ہیں، لیکن محنت کے شعبے پر نظر داری پر مامور اہلکاروں اور جسم فروشی کے بے اصول تاجروں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مجبور ہیں، اور یہ کہ یوں صورتحال دنیا کے سارے ملکوں میں جاری ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ میں محکمہ خارجہ نے صورتحال کو جدید دور کی غلامی سے تعبیر کیا ہے، جس میں بچیوں اور خواتین کے ساتھ مظالم بڑھتے جاتے ہیں، جنہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں اگر ایسے بد نصیبوں کو کوئی روزگار کا موقع بھی ملتا ہے تو مرد خواتین، معاف کیجیے گا سامعین، دنیا بھر میں اگر ایسے بد نصیبوں کو کوئی روزگار ملتا بھی ہے تو مرد خواتین اور بچیوں کو کم اجرت والی مشقت میں جھونک دیا جاتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ اور جدید دور کی یہ غلامی ایسی صنعت ہے جس کی سالانہ مالیت 150 ارب ڈالر بنتی ہے۔ امریکہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ شمالی شام سے داعش جنگجوؤں کا صفایا کرنے کے لیے ترکی کے ایک حملے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جس سے خطے میں جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں ترکی کی شمولیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک امریکی عہدیدار نے خبر رسائی اداروں کو بتایا کہ اس کا مقصد داعش سے پاک علاقہ تشکیل دینا ہے تاکہ شام کے ساتھ ترکی کی سرحد کے قریب سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور صومالیہ کی دارالحکومت مغادیشو کے ایک مرکزی ہوٹل کے باہر ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دھماکہ دارالحکومت کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع ہوٹل جزیرہ میں ہوا جہاں چین اور مصر کے سفارت خانے بھی قائم ہیں. دھماکے کا نشانہ بننے والا ہوٹل صومالیہ کے اراکین پارلیمان، غیر ملکی سفیروں اور ملکی اور غیر ملکی صحافیوں میں خاصا مقبول ہے. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں. امریکہ نے ترکی کی جانب سے عراق اور شمالی شام میں داعش کے خلاف توجہ میں اضافے اور کارروائیوں کی رفتار تیز کرنے کا خیر مقدم کیا ہے، جن میں اب کرد علیحدگی پسندوں پی کے کے کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افریقہ میں صدر براک اوباما کے ساتھ سفر کرنے والے سیکیورٹی کے ایک مشیر کہتے ہیں کہ ترکی دہشت گردوں کے اہداف کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے اور خطے میں اس کے رفقا کو داعش کے ٹھکانے تباہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. اس بارے میں تفصیلات بتاتی ہیں مدثرہ منظر.
وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر بین روڈز نے کہا ہے کہ امریکہ داعش کے خلاف فضائی حملوں کے ترکی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے اور انقرہ کے اس نظریے میں شریک ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی ایک دہشت گرد تنظیم ہے.
We encourage our different partners in this fight to work together and we obviously have a good working relationship with the regional Kurdish government.
ہم اس لڑائی کے مختلف فریقوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آپس میں مل کر کام کریں، اور ظاہر ہے شمالی عراق میں کرد علاقائی حکومت کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں اور رابطوں کے تمام ذرائع کھلے ہیں. ترکی دہشت گردوں کے اہداف سے متعلق کارروائی کا حق رکھتا ہے اور یقیناً ہم داعش کے خلاف ان کی کارروائیوں میں تیزی کو سراہتے ہیں. آئندہ دنوں میں ہم ان سے رابطہ جاری رکھیں گے. روڈز کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ترکی کا اقدام شمالی شام اور عراق میں داعش کو کمزور کرنے کی وسیع تر اور زیادہ مؤثر کوشش کی جانب رہنمائی کر سکتا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے مختلف ساتھی ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اتوار کے روز امریکہ نے شام اور عراق دونوں ممالک میں داعش کے خلاف 30 سے زیادہ فضائی حملے کیے. واشنگٹن نے کہا ہے کہ ترکی کی مداخلت مسلسل بات چیت کا نتیجہ ہے. ایسا ترک سرحدی شہر پر گزشتہ ہفتے کے حملے کے بعد بھی ہوا جس میں 32 لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور دیگر حملے بھی جن میں ترک سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے. لیکن ترکی نے حالیہ لڑائی کا ذمہ دار پی کے کے کو بھی ٹھہرایا ہے. اس لڑائی میں ترک سیکورٹی فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے اور ترک شہریوں اور سرکاری عہدیداروں کو اغوا بھی کیا گیا. پی کے 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 خلاف انقرہ کے فضائی حملے اس گروپ کے ساتھ 3 برس سے جاری فائر بندی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. پی کے کے 1980 سے ایک خود مختار وطن کے حصول کی جد و جہد کر رہی ہے. پی کے کے اشارتاً کہہ چکی ہے کہ فائر بندی ختم ہو گئی ہے. بریٹ میگراک داعش کے خلاف عالمی اتحاد میں نائب صدارتی ایلچی ہیں. انہوں نے اتوار کو ٹویٹر پر کہا کہ پی کے 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 خلاف ترک فضائی حملوں اور داعش کے خلاف امریکہ ترک تعاون کے حالیہ سمجھوتوں میں کوئی تعلق نہیں. تاہم یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں علاقائی امور کے تجزیہ کار سٹیون زونس کہتے ہیں کہ ترک حملے داعش کے خلاف لڑائی کے امور کو پیچیدہ بنا رہے ہیں.
The PKK and their close allies, the Syrian-based PYD, have been among the most effective fighters against ISIS. And so we have a situation where you have U.S. armed Turks bombing
PKK
Kurdish forces.
اور ان کے قریبی اتحادی شام میں قائم PYG داعش کے خلاف انتہائی مؤثر جنگجو رہے ہیں، اور اب ہمارے سامنے ایسی صورتحال ہے جس میں امریکی اسلحہ سے لیس ترک کرد فورسز پر بمباری کر رہے ہیں جو داعش کے خلاف حملوں میں امریکہ کے اتحادی رہے ہیں. چنانچہ دنیا کے اس حصے میں بڑھتی ہوئی گڑبڑ میں یہ ایک اور پیچیدہ صورتحال ہے. مشرقی قریب کی پالیسی کے لیے واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جیمز جیفریز، جو عراق کے لیے امریکہ کے سابق سفیر بھی ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ترکی کی اس پالیسی کا تعلق اندرون ملک سیاست سے بھی ہو سکتا ہے. جیفریز کہتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوان ترک پالیسی میں اس تبدیلی کو اپنی حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا اے کے پی کی حمایت بحال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کی پارٹی جون کے انتخابات میں پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ انہیں ترکی کی کسی بڑی فوجی کارروائی کی توقع نہیں، مگر فضائی حملے امریکی قیادت میں اتحاد کو داعش کے خلاف ترک فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت اور شام کی سرحد کے پار سے داعش میں بھرتیوں اور رقم اور اسلحے کی ترسیل کی رفتار کم کرنے کے لیے سرحدوں پر سخت حفاظتی انتظامات مؤثر ہو سکتے ہیں۔ جمعے کی روز ترک میڈیا نے خبر دی تھی کہ انقرہ اور امریکہ کے درمیان اس بات پر سمجھوتا ہو گیا ہے کہ شمالی شام کے لیے ایک نو فلائی زون قائم کیا جائے۔ جیفریز کہتے ہیں کہ یہ کسی مفاہمت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ مسٹر اردوان کو امریکی اتحاد کو ترک اڈوں تک رسائی کی اجازت دینا ہوگی۔
As a quid pro quo for allowing American use of the bases, that America will support them in a no-fly zone into some degree a buffer.
امریکہ کو اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نو فلائی زون کے لیے ان کی حمایت کرے اور سرحد بند کرنے، شامی پناہ گزینوں کو ترکی کے بجائے کسی اور ملک میں رہنے کی جگہ دینے اور شامی صدر بشار الاسد پر ضروری دباؤ کے لیے شام کے اندر ایک بفر زون کے قیام میں مدد دے۔ امریکی حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی، مگر یہ مسئلہ موجود ہے اور ہو سکتا ہے اردوان اس کے لیے نیٹو کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ اس کے لیے کسی اور ملک میں سنگین مداخلت کی ضرورت ہوگی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ترکی اور شام کی سرحد کے ساتھ ایک محفوظ علاقے کی ضرورت ہے تاکہ اسد حکومت اور داعش کے خلاف برسر پیکار فری سیرین آرمی یا ایف ایس اے اور دیگر اعتدال پسند فورسز کو ضروری فضائی مدد اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک وسیع پیمانے پر کی جانے والی نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ موٹے مرد اور خواتین کے لیے ایک نارمل جسمانی وزن حاصل کرنا اور اس کو برقرار رکھنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ موٹاپے کے مسائل اور علاج کی مناسبت سے کنگز کالج لندن کی تازہ تحقیق کی تفصیلات امریکن جرنل آف پبلک ہیلتھ جریدے میں شائع ہوئی ہے، جس میں تحقیق کاروں نے موٹاپے کے شکار مرد اور خواتین میں صحت مند جسمانی وزن یا نارمل باڈی میس انڈیکس یعنی بی ایم آئی حاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ بی ایم آئی معیاری وزن کا پیمانہ ہے جس میں قد کے لحاظ سے صحت مند وزن کا تعین کیا جاتا ہے۔ بالغان میں سے جن کا بی ایم آئی 18.5 کے سکور سے کم ہے انہیں کم وزنی کہا جاتا ہے، اور بی ایم آئی پر 18.24 تک سکور حاصل کرنے والوں کو صحت مند وزن کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ 9 سالہ تجربے سے انکشاف ہوا کہ صرف 1283 مرد اور 2245 خواتین جن کا بی ایم آئی 30 سے 35 کے درمیان تھا، انہوں نے اپنے نارمل وزن کو حاصل کیا، یعنی ایک سال کے دوران ہر 210 میں سے صرف ایک مرد کے لیے وزن کم کرنے کا امکان تھا۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ مرد اور خواتین شرکا کی نصف تعداد جنہوں نے کچھ مواقع پر وزن گھٹایا تھا وہ مختصر سے عرصے میں یعنی 2 سال کے اندر اندر واپس اپنے پرانے وزن پر لوٹ آئے تھے۔ تحقیق کاروں نے کہا کہ جہاں تک انتہائی موٹے یا فربا افراد کا تعلق ہے جن کا بی ایم آئی 40 یا اس سے زیادہ تھا، ان میں صحت مند وزن حاصل کرنے کا امکان بہت ہی کم تھا، اور 1290 مردوں میں سے صرف ایک شخص میں دبلے ہونے کا امکان تھا۔ اسی طرح 677 خواتین میں سے ایک خاتون کے لیے دبلے ہونے کا امکان ظاہر ہوا۔ کنگز کالج لندن میں صحت اور سماجی بہبود کے ڈویژن سے وابستہ پروفیسر ایلیسن فیلڈس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وزن پر قابو پانے کی حکمت عملی جن میں ورزش اور ڈائٹنگ شامل ہے موٹاپے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 1980 سے اب تک موٹے افراد کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا کی زیادہ آبادی ایسے ملکوں میں رہتی ہے جہاں کم وزن افراد کے مقابلے میں موٹاپا اور زیادہ وزن ہونا لوگوں کو قبل از وقت موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ لوگوں میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹے افراد امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ایک پچھلی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ موٹاپے کا رجحان عالمی طور پر موجود ہے، خاص طور پر مشرق وسطی اور افریقہ کے لوگوں میں وزن بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔ جبکہ ایشیائی ممالک میں بھی یہ رجحان لگ بھگ 60% پایا جاتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ حکومت پاکستان کے ایک اعلی اہلکار کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں حکومت انتخابی اصلاحات کے عمل کو تیز کرے گی۔ یہ جوڈیشل کمیشن سابقہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی چھان بین کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ۔
وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی معاون برائے قومی امور عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں انتخابی اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس سلسلے میں انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اسحاق ڈار منگل کو ایک تفصیلی بریفنگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے پیر کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ سیاسی اور جمہوری استحکام کا باعث بنے گی، اور اس مقصد کے لیے حکومت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے کہا کہ گزشتہ سال جون میں انتخابی اصلاحات تجویز کرنے کے لیے 32 ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے کافی حد تک اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔
میری اطلاعات کے مطابق اب تک اس کی کوئی 35 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور بہت کوئی 70-80% کے قریب اس نے کام اپنا مکمل کر لیا ہے۔ کل اس کی ایک اور بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، اور میرا خیال ہے اس میٹنگ کے بعد ہمارے جو اس کمیٹی کے ہیڈ اینڈ چیئرمین ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ خود ایک فل بریفنگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں میڈیا کو کہ کن کن حوالوں سے یہ اصلاحات ہو رہی ہیں۔ اتفاق سے آج ابھی میں ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو پرائم منسٹر نے صدارت کی، اس میٹنگ کی، اس میں بھی یہ ایشو آیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی ہدایات کی ہیں کہ اب جبکہ ورڈکٹ آ گیا ہے ایک، اور اس سے ایک فیصلہ کن دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور دھاندلی کا ایشو پیچھے رہ گیا ہے، تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے انتخابی اصلاحات پہ۔ تو وی آر آن اٹ، اینڈ ہوپ فلی ود ان منتھ اور سو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔
2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن نے گزشتہ ہفتے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ کمیشن کو منظم دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تاہم رپورٹ میں پاکستان الیکشن کمیشن کی بہت سی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون گزشتہ عام انتخابات میں منظم دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی۔ 4 ماہ تک احتجاجی دھرنا دینے کے بعد حکومت سے مذاکرات کے ذریعے پی ٹی آئی نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم ہونے والے کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسے تسلیم تو کر لیا، مگر اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن نے ان کے الزامات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان سے 2013 کے عام انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی آئندہ انتخابات سے پہلے ان کمزوریوں کو دور کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ اس بحران کے بعد یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کا ازالہ کیا جائے جو الیکشن کے عمل کے دوران سامنے آئی ہیں، تاکہ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے جنوب مغرب میں پولیس کے ایک قافلے پر دہشت گردوں کے ایک حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں 2 پولیس اہلکار اور ایک خاتون شہری شامل ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک پولیس افسر کی گاڑی پر حملہ آوروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق پیر کو کوئٹہ کے نواحی علاقے کلی جیو میں سریاب کے سپرنٹینڈنٹ پولیس ظہور احمد اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے ان پر جدید خودکار ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ حملے میں ایس پی تو محفوظ رہے، لیکن ان کے 2 محافظ پولیس اہلکار اور فائرنگ کی زد میں آنے والی ایک خاتون راہگیر ہلاک ہو گئیں۔ زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ دوسرا حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب رہا، جس کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے حملہ آور کا تعلق ضلع مستونگ سے ہے، لیکن اس بارے میں مزید تفصیل یا حملے کے محرکات کے بارے میں تاحال تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ پیر کو ہی کوئٹہ کے علاقے جان محمد روڈ پر پولیس کا ایک اہلکار نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ شورش پسندی کے شکار صوبہ بلوچستان میں حالیہ مہینوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پیر کو ہونے والے واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن حکام ایسے حملوں کا الزام کلدم عسکری تنظیموں پر عائد کرتے آئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں مؤثر اقدام کیے گئے ہیں، جن میں پولیس اہلکاروں کی استعداد کار بڑھانا بھی شامل ہے۔ اسی بنا پر اقام ماضی کی نسبت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں ماہ رمضان میں پھانسی کی سزائیں ملتوی کر دی گئی تھی، تاہم عید کے بعد ان سزاؤں پر عمل درآمد دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، اور پیر کے روز ملتان میں دو مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ لاہور سے افضل رحمان مزید تفصیلات کے ساتھ۔
سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد حکومت نے موت کی سزا پانے والے مجرموں کو پھانسی دیے جانے کا سلسلہ بحال کرتے ہوئے پیر کی صبح ملتان کی سینٹرل جیل میں فاروق بابر اور کریم نواز نامی قتل کے دو مجرموں کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ فاروق بابر نے 1998 میں ایک شخص کو قتل کیا تھا، جبکہ دوسرے مجرم کریم نواز نے 1999 میں قتل کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ صدر پاکستان نے ان دونوں مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی تھیں۔ ان دونوں کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو 13 جون کو رمضان المبارک کی آمد کے سبب معطل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ برس پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد، جس میں 141 افراد ہلاک ہوئے اور جن میں زیادہ تعداد کم عمر لڑکے لڑکیوں کی تھی، پھانسی کی سزا پر عمل درآمد پر 2008 سے جو پابندی موجود تھی اس کو دہشت گردی سے متعلق جرموں کے ضمن میں ختم کر دیا گیا تھا۔ تاہم بعد ازاں حکومت نے سزائے موت پانے والے تمام ہی مجرموں کی سزا پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اگرچہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کے عمل درآمد پر دوبارہ پابندی عائد کرے، تاہم سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کی رائے۔
دیکھیے، بین الاقوامی دنیا سے تو دباؤ آئے گا، کیونکہ رجحان انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ہے کہ پھانسی کی سزا، موت کی سزا کو ختم کیا جائے۔ پاکستان میں بھی کچھ حلقے اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر جو فیڈرل حکومت ہے، پی ایم ایل این ہے، وہ ہمیشہ سے اس بات کے حق میں تھی کہ پھانسیوں کو جاری رہنا چاہیے۔ جب پہلے پیپل پارٹی کے دور میں ان کو روکا گیا، اس وقت بھی پی ایم ایل این کی طرف سے اعتراض تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس سے ان کا خیال ہے کرمنیلٹی بڑھتی ہے۔ اب چونکہ یہ حکومت میں ہے تو، اور فوج کی بھی تھنکنگ یہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پھانسی کی سزا کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا سلسلہ فی الحال جاری رکھیں گے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود۔
دریں اسنا پیر ہی کے روز کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے شفقت حسین نامی قتل کے مجرم کو 4 اگست کو پھانسی دیے جانے کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ قبل ازیں شفقت حسین کی عمر کے تنازع کے حوالے سے ان کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد معطل ہوتا رہا تھا، تاہم 1 جون کو حتمی ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا اور 9 جون پھانسی کی تاریخ طے ہوئی، لیکن رمضان المبارک کی آمد کے سبب سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 8,000 ایسے قیدی موجود ہیں جن کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے اور وہ مختلف جیلوں میں موجود ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
شمالی کوریا کے متنازع جوہری پروگرام سے متعلق 6 فریقی مذاکراتی ٹیم کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی اس ہفتے جنوبی کوریا، چین اور جاپان کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس کا مقصد پیونگ یانگ کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق طویل عرصے سے تعطل کے شکار مذاکرات کی بحالی ہے۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈرن سول سے اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ یہ ایران کے جوہری معاہدے کے بعد سے پہلے اعلی عہدیدار ہیں جو علاقے کا دورہ کر رہے ہیں. مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. پیر کے روز سول میں 6 فریقی مذاکرات کے لیے خصوصی امریکی ایلچی سڈنی سیلر نے کہا کہ امریکہ پیونگ یانگ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ اس نے حال ہی میں ایران کی جوہری صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے تہران کے ساتھ کام کیا، جس کے بدلے اس پر لگائی گئی پابندیوں میں نرمی برتی جائے گی.
The recent progress in our efforts at denuclearization with Iran provides an excellent example.
سڈنی سیلر کہہ رہے ہیں کہ ایران کو غیر مسلح کرنے کی ہماری کوششوں میں پیش رفت اس بات کی شاندار مثال ہے کہ امریکہ ان ملکوں کے ساتھ رابطے میں نرمی اور رضامندی کا خواہاں ہے جن کے ساتھ طویل عرصے سے اختلافات چلے آ رہے تھے. خطے میں کچھ عہدیداروں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کا معاہدہ شمالی کوریا کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال کرنے کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے جو 2009 میں معطل ہو گئے تھے. کوریا یونیورسٹی میں شمالی کوریائی مطالعے کے پروفیسر نام سنگ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ پیونگ یانگ اپنے جوہری طاقت کی حیثیت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بین الاقوامی کمیونٹی مزید تعزیرات عائد بھی کرتی ہے، یہ غیر واضح ہے کہ آیا شمالی کوریا مذاکرات میں حصہ لے گا اور جوہری طاقت کے حصول کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوگا. شمالی کوریا کی قیادت مارکیٹ اصلاحات اور چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اقتصادی صورتحال میں بہتری سے مزید مستحکم ہو گئی ہو اور تعزیرات کی وجہ سے بین الاقوامی دباؤ سے کم متاثر ہوئی ہو. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کم جونگ اون کی مذاکرات میں شمولیت پر عدم دلچسپی سے چین کی تشویش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ورلڈ نارتھ کوریا سینٹر سے وابستہ شمالی کوریا کے تجزیہ کار آن چون ایل کہتے ہیں کہ بیجنگ ایسے اقدامات لینے سے گریزا ہے جس سے عدم استحکام میں اضافہ ہوتا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین ایٹمی تخفیف اسلحہ کے لیے شمالی کوریا پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن اس نے تیل کی ترسیل اور سیاحوں کے دوروں کو جزوی طور پر بحال کر دیا ہے. واشنگٹن اپنے طور پر پیونگ یانگ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ نئے مذاکرات شروع ہونے سے قبل اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روک دے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وسیع پیمانے پر جاری انسانی اسمگلنگ نے عالمی معیشت کے نئے دریچے ضرور کھولے ہیں، لیکن محنت کے شعبے پر نظر اندازی پر معمور اہلکاروں اور جسم فروشی کے بے اصول تاجروں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مجبور ہیں، اور یہ کہ یہ صورتحال دنیا کے سارے ملکوں میں جاری ہے. انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ میں محکمہ خارجہ نے صورتحال کو جدید دور کی غلامی سے تعبیر کیا ہے، جس میں بچیوں اور خواتین کے ساتھ مظالم برتے جاتے ہیں جنہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اگر ایسے بدنصیبوں کو کوئی روزگار کا موقع ملتا بھی ہے تو مرد، خواتین اور بچوں کو کم اجرت والی مشقت میں جھونک دیا جاتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور جدید دور کی یہ غلامی ایسی صنعت ہے جس کی سالانہ مالیت 150 ارب ڈالر بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال کی رپورٹ اقدام کے متقاضی ہے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے قوانین کو مضبوط اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. کیری نے کہا کہ ہر قوم کی طرح زبردستی مشقت کا کام لینے اور جسم فروشی کے غرض سے اسمگلنگ کے خلاف امریکہ میں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہتر اقدام کریں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کی کوئی سرحد نہیں اور اس میں ملوث لوگ کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتے. بتایا گیا ہے کہ یہ صورتحال محنت کے باضابطہ اور زیر زمین دونوں سطح پر اور قانونی اور ناجائز صنعتوں میں موجود ہے، جس میں پیشاور اور غیر پیشاور کارکن سبھی شامل ہیں جن کا تعلق مختلف نوعیت کے تعلیمی بیک گراؤنڈ سے ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالانکہ انسانی اسمگلنگ متعدد تجارتوں میں دیکھی جاتی ہے، تاہم ان صنعتوں میں خدشات زیادہ ہیں جو کم پیشاور اور غیر پیشاور محنت کشوں کی خدمات حاصل کرنے کے منتظر رہتے ہیں. ان میں ایسی ملازمتیں شامل ہیں جو اخلاق سے گھری ہوئی خطرناک اور مشکل ترین ہوتی ہیں. ان میں کم اجرت دی جاتی ہے اور جنہیں ابتر خیال کیا جاتا ہے، جن میں سماجی طور پر محروم لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، جن میں پناہ گزین، اپاہج اور اقلیتیں شامل ہیں. محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ قرضہ دینے کا حربہ ایسا ہے جس سے کارکنان کا استحصال عام بات ہے. اس میں روزگار پر رکھے گئے نئے کارکنوں کو بڑی رقم سے دے کر جھانسہ دیا جاتا ہے، جس کی ادائیگی کرتے کرتے وہ اپنی عمریں گنوا دیتے ہیں، جس کا بہانہ بھرتی اور روزگار بنتا ہے. اس کے بعد یہ کارکن اپنی زندگیاں بتا دیتے ہیں جنہیں برائے نام اجرت ملتی ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ملتا اور کبھی وہ اپنے ذمے کی رقوم لوٹا نہیں پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ واشنگٹن میں ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں فنکاروں نے امریکی پرچم کو اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا ہے۔ اس نمائش کا انعقاد ڈی سی چیمبر آف کامرس میں کیا گیا۔ اس نمائش کی منتظم اور واشنگٹن میں زینت گیلری کی مالک مارجری گولبرگ نے کہا کہ اس نمائش کا موضوع ستارے اور دھاریاں ہیں۔ عصر حاضر کے آرٹ میں امریکی پرچم تھا جس میں ملک بھر سے کئی فنکاروں کے مختلف اصناف میں بنائے گئے فنکارے شامل تھے۔
You know, I really like Gavin Sewell's work. You know, it's very unique, three-dimensional mixed media.
گولبرگ کا کہنا تھا کہ مجھے سچ میں گیوین سول کا کام پسند ہے۔ یہ سہجہتی مخلوط میڈیم ہے اور یہ بہت ہی منفرد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقینی طور پر روشنی والے فن پارے بھی پسند ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں۔
Anita Kunz, it's a Mona Lisa with the American flag, and Keith Norville is very humorous.
گولبرگ نے کچھ شوخ و چنچل فن پاروں کا ذکر بھی کیا جس میں انیتا کنز کا پرچم کے ہیڈ کے ساتھ مونالیزا اور کیس نورول کا فن پارا بھی شامل ہے جس میں ایک جانور کے کارٹون کو جھنڈے کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ لورا ٹیلر جو ایک سابق فوجی اہلکار بھی رہ چکی ہیں، ان کے فن پاروں کا مرکزی خیال ذاتی نوعیت کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے ایک سابق فوجی کی بیٹی ہوں۔ میرے دادا اور دادی کام کر چکے ہیں جبکہ میرے کئی چچاؤں اور چچیوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں، اور یہ نہ صرف خاندان کی نمائندگی کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں واپس لوٹانے کا یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ ٹیلر فن پارے بنانے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور وہ یہ تصویریں مارکر اور پینٹ کی مدد سے بناتی ہیں جنہیں وہ اپنے سابق فوجی دوستوں کو دیتی ہیں۔
Because I've done so much work with different veterans, it's very important to me and my mission to be able to give back to the veterans.
کیونکہ میں نے مختلف سابق فوجیوں کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اس لیے یہ میرے اور میرے مقصد کے لیے نہایت اہم ہے کہ میں ان سابق فوجیوں کو واپس لوٹانے کے قابل ہو سکوں جیسا کہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ ایک اور فنکار کیتھرین اونس کی بنائی گئی تصویر سیم کے بورڈ بھی اس نمائش میں شامل کی گئی ہے، اور یہ ایک مخلوط میڈیم کی تخلیق ہے جو ان کے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے۔
My neighbor Sam and his wife Nicole were both Iraq vets and he was an Afghan vet. I asked him if I could do
میرا پڑوسی سیم اور ان کی اہلیہ نکول دونوں نے بطور فوجی عراق میں خدمات انجام دی تھیں، اور وہ افغانستان میں فوجی خدمات انجام دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اس کے جوتوں پر تصویر کشی کر سکتی ہوں، تو اس نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر وہ اس پر ہونے والے کام کو دیکھنے کے لیے گھر آیا۔
He was able to run his hand over the toes of the boots and he looked at me and he said, Catherine, that is exactly the way my boots felt when I was in Iraq.
اس نے جوتے کی انگلیوں والے حصے پر ہاتھ پھیرا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیتھرین، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ مجھے یہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ جب میں عراق میں ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی اچھی ریت ہے جو میرے پورے جوتوں پر ہے۔ پرانی یادیں اور حب الوطنی اس نمائش کے عام موضوعات تھے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والے ایک شخص سٹیون شور نے کہا کہ یہاں ایسی بھی تصویریں ہیں جو امریکہ کے تاریک لمحات کا مظہر ہیں۔
So it's a delicate balance of highlighting what is best in America, American ideals and
انہوں نے کیوٹس ووڈی کی ایک رضائی کی پینٹنگ جو غلامی کے متعلق الفاظ اور تصویروں کو ظاہر کرتی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو اجاگر کرنے کا ایک انتہائی نفیس توازن ہے۔ امریکہ ایک بہترین ملک ہے، امریکی نظریات اور اس کے ساتھ فنکاروں کو ہماری تاریخ کے ان لمحات کا اظہار کرنے کے بارے میں پوری طرح آزاد محسوس کرنا چاہیے جہاں ہم ان نظریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم چیمبر آف کامرس کے صدر ہیری ونگو کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔
Whenever I look at an American flag, I still get a chill. And you know, to have us put this this exhibit on at the DC chamber,
jab main amriki parcham ko dekhta hu to ye mere liye ek itminan ka baais hai۔ جبکہ مارگری گولڈبرگ نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، امریکہ ایک عظیم جگہ ہے اور ہم سب کے لیے یہاں رہنا ایک نعمت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یوں تو امریکہ کے 2 ساحل مشہور ہیں، ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ، مگر امریکہ کی 50 میں سے 30 ریاستیں ایسی ہیں جہاں بیچز یا سمندر کے ساحل موجود ہیں، اور موسم گرما شروع ہوتے ہی ان بیچز پر رونق بڑھ جاتی ہے اور تفریح کے لیے لوگ دور دور سے سمندر کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، جا بجا کوڑا کرکٹ بکھیرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس پانی میں وہ تفریح کر رہے ہیں وہ پوری طرح صاف ہے۔ چنانچہ کیلیفورنیا میں سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ سمندر کے پانی میں آلودگی کا فوری پتہ کیسے لگایا جائے، کیونکہ بظاہر جنوبی کیلیفورنیا جیسے علاقوں میں سورج کی شعاؤں میں چمکتا سمندر اور اس کی سطح پر سرفنگ کرتے لوگ بہت خوبصورت لگتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس پانی میں ایسا اور کیا ہے جو خوبصورت قطن نہیں۔
When we have runoff from the urban environment, it could be carrying
جب شہروں سے پانی سمندر میں آتا ہے تو اس میں جانوروں کی آلودگی، سیوریج سب شامل ہوتا ہے، اور جب یہ سب پائپوں کے ذریعے سمندر میں پہنچتا ہے تو ایسے میں آپ اس پانی میں کبھی بھی جانا نہیں چاہیں گے۔ یہ ہیں اینجلو بالامو، کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سمندر کے پانی سے بہت سی متعدی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پبلک ہیلتھ سے متعلق عہدیدار پانی کی پرکھ کا کوئی بہتر طریقہ تلاش کر رہے ہیں۔ عام طور پر سمندر کے پانی کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر کوالٹی بہتر نہ ہو تو لوگوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے، مگر ہیل دا بے نامی ماحولیاتی گروپ کی لیسلی گریفن کہتی ہیں کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ پانی میں ہے کیا۔
Right now it takes 18 to 24 hours to get those water quality results, but we think that that's you know a little bit of
پانی کے ٹیسٹ کے نتائج 18 سے 24 گھنٹے میں آتے ہیں، مگر یہ بیکار بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسی دن یہ سب معلوم ہو جس دن وہ پانی میں تفریح کے لیے جا رہے ہیں کہ آیا پانی صاف ہے یا نہیں۔ کیلیفورنیا میں محققین ایک ایسا نظام وضع کر رہے ہیں جو اس عمل میں تیزی پیدا کر دے گا۔ چنانچہ کمپیوٹرز کی مدد سے محققین ماحولیات کے اعداد و شمار حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اسی دن کے پانی کی کوالٹی کے بارے میں پیش گوئی 15 منٹ کے اندر اندر کی جا سکتی ہے، اور اسے ناؤ کاسٹنگ کا نام دیا گیا ہے۔ ماحولیات کے بارے میں جو ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اس میں ہوا کی رفتار، لہروں کی صورتحال اور بیکٹیریا کی موجودگی کا اندازہ شامل ہوتا ہے، مگر ہر بیچ یا ساحل سمندر خود اپنی خاصیت رکھتا ہے، چنانچہ ہر مقام پر یہ اعداد و شمار الگ الگ جمع کیے جاتے ہیں۔ اور اینجلو بالامو کہتے ہیں کہ اب تک اس طرح پیش گوئی کے نتائج بہتر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ اور امریکہ کی ریاست اوہایو میں یکساں طریقے سے پانی کی کوالٹی کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے، اور امریکہ کے مغربی ساحل کے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور لیبارٹری میں پانی کی پرکھ کا تیز تر طریقہ سامنے آنے سے پہلے تحقیق اور پیش گوئی کا یہ طریقہ بہتر ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
سدھارتھ ملہوترا اور امیتابھ بچن میں کیا قدر مشترک ہے، جانتے ہیں فکرو فن میں۔ سدھارتھ نے ایک ویلن، ہنسی تو پھنسی اور اسٹوڈنٹ آف دا ایئر جیسی فلموں سے بالی ووڈ میں ایک اہم جگہ حاصل کر لی ہے۔ انڈسٹری میں ایک معمول کی روایت کے برعکس سدھارتھ بڑے ناموں اور ساتھی اداکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں۔ مثلا ان کی آنے والی فلم برادر میں بالی ووڈ کے معروف کھلاڑی اکشے کمار اور کپور اینڈ سنز میں پاکستان کے معروف اداکار فواد خان ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل بھی اپنی پہلی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں ورن دھون اور ایک ویلن میں ریتیش دیشمکھ ان کے ساتھ تھے۔ بھارت کی ایک آن لائن اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق ماضی میں زیادہ تر یہ روایت ہمیں امیتابھ بچن کی فلموں میں نظر آتی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ فلم شولے میں دھرمیندر اور دیوار میں ششی کپور سے ان کا ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ ان کی فلم سلسلہ، آنت، نمک حرام، نمک حلال، امر اکبر اینتھنی، نصیب اور کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ اس دور کے معروف اداکار شامل تھے۔
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، کہ جیسے تجھ کو نیلا آسمان سو گیا، نیلا آسمان سو گیا، لارا لارا لا 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 لا۔
سدھارتھ ملہوترا نے اپنے کریئر کا آغاز 18 برس کی عمر میں ماڈل کے طور پر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مائی نیم از خان میں کرن جوہر کو اسسٹ کیا اور بطور اداکار سن 2012 میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں کام کیا اور بریک تھرو پرفارمنس اور پہلی بار فلم میں بہترین اداکاری پر انہوں نے دو اعزازات اپنے نام کیے۔
ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا، لائف پہ فرسٹ ہے، سر اٹھا کے کھڑا ہوں گا، سب دیکھے گا۔
این ڈی ٹی وی کے سیبل چیٹرجی کہتے ہیں کہ انہیں سدھارتھ کی پرفارمنس امیتابھ کی شروع کی فلموں سے مماثل نظر آتی ہے۔ ان کی اب تک ریلیز ہونے والی تینوں فلموں کے باکس آفس کلیکشنز کافی اچھے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برادر اور کپور اینڈ سنز کیا قسمت لے کر آتی ہیں۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں
گلیاں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
نیندوں میں سوتا ہے تو میرے اشکوں میں روتا ہے، سرگوشی سی ہے خیال، عشق بلاوا
تیرے۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت چیلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر ہیں نشوان کالی. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353 اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی, اللہ نگہبان.